سردار دو عالم سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں سکھا دی, اس سے بہتر کوئی اور حکمت نہیں آتا. تو آپ کے بعثت کے مقاصد چار بیان کیے قرآن کی, تلاوت قرآن کے الفاظ قرآن کی تعلیم, اور اخلاق اور اعمال کی تزکیہ اور تربیت اصلاح, اور معنی قرآن کی تعلیم, اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم. یہ سنت معمولی چیز نہیں, آپ انداز ہے تو قرآن میں لفظ سنت کی بجائے حکمت کا لفظ بولا ہے. اس کے لیے حکمت کی تعلیم, دنیا کے سارے دانش مند جمع ہو جائیں, ان کی ساری دانش ایک طرف, سارے دار دو عالم سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم, ایک ایک جملہ حکمت ہے, سراپا حکمت, اس سے بہتر کوئی حکمت لائی نہیں جا سکتی. تو معنی قرآن سیکھے فاروق اعظم نے 12 سال میں, ان کے صاحبزاد عبداللہ ابن عمر نے 8 سال میں سورہ بقرہ کے. تو کیا صرف الفاظ قرآن سیکھ رہے تھے؟ اس سے اس بات سے خود بات معلوم ہو رہی ہے کہ ترجمہ قرآن کا کافی نہیں ہے قرآن سمجھنے کے لیے. آج کل یہ بیماری چلی ہوئی ہے ہمارے پاکستان میں, یہ بیماری کافی ہے, اور یہاں تو شاید دوسرے بھی زیادہ ہیں. پوری عمر گزری سرکاری ملازمت میں انگریزوں کی نوکری چاکری میں, کبھی انگریزی کا عربی کا ایک لفظ نہیں سیکھا, قرآن پڑھنا نہیں جانتے, انگریزی میں قرآن کا ترجمہ پڑھا اور خود ہی وہ مطالعہ کیا, اب فارغ ہو گئے. معلوم ہوا کہ فاروق جب ریٹائر ہو گیا تو کیا کرے, تفسیر لکھ رہے ہیں قرآن کی. ہمارے پاکستان میں بھی ایک صدر ایسے ہی, پاکستان کا ایک سابق صدر اب بھی موجود ہے پاکستان میں, وہ اب فارغ ہونے کے بعد تفسیر لکھ رہے ہیں. بس معمولی بات ہے, قرآن کے اوپر حکم چلاؤ, جو چاہو لکھ مارو, اور نہ قرآن نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی تعلیم کی ضرورت, نہ کسی سے پوچھنے کی ضرورت, نہ سیکھنے کی ضرورت. بس ترجمہ دیکھو اب لکھو. اگر ترجمہ ہی سے قرآن سمجھا جا سکتا تھا تو ابو بکر صدیق کو اور فاروق اعظم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن سیکھنے کی کیا ضرورت تھی؟ فاروق اعظم نے 12 سال کیوں لگائے تھے سورہ بقرہ کو پڑھنے میں؟ اور یہاں بیماری اور بھی زیادہ ہے, یہاں ہر ایک مفتی بنا ہوا ہے. اچھا, یہاں آئی تھنک کا ایک لفظ چلتا ہے, آئی تھنک بڑا مطلب آئی تھنک, میرا خیال یوں ہے. ارے تمہارا خیال ہے, کہاں سے آیا تمہارا خیال؟ تمہیں حق کیا ہے تم اپنے خیال دوڑانے کا؟ یہ دین ہے, اللہ کا دین بھیجا ہوا ہے, امانت ہے قرآن کی, حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. تم آئی تھنک کہتے اڑا دیتے ہو اس کو. اگر آئی تھنک سے کام چلا ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجنے کی کیا ضرورت پیش آئی تھی دنیا میں؟ تم آئی تھنک سے کام چلا دیا کرتے. ابھی میں وہاں تھا, روڈ آئی لینڈ میں تھا یا اسٹیشن میں, تو ٹیکس ہاتھ سے فون آیا ایک صاحب, ان کو پتہ چلا ہوگا کہ میں آیا ہوں, ٹرین سے نمبر مل گیا ہوں. تو کہنے لگے صاحب وہ ایک مسئلہ سے پوچھنا ہے, میرا خیال تو یوں ہے, اپنا خیال پہلے بتایا اور سوال بعد میں, میرا خیال یوں ہے اور یوں ہے, مسئلہ بتایا, اور دوسرے لوگ یوں کہتے. تو میں نے کہا وہ دوسرے لوگ صحیح کہتے ہیں, آپ غلط کہتے ہیں, وہ صحیح کہتے, باقی نہیں کہہ رہے, یہ غلط ہے. تو میں نے کہا نہیں, وہ ٹھیک کہتے ہیں. میں نے یہ لفظ نہیں بولا کہ آپ غلط کہتے ہیں, اچھا نہیں لگا, مگر میں نے کہا وہ صحیح کہہ رہے ہیں. کہ صاحب وہ جب یوں ہے اسی میں یہ بات کر دلی میں دینے لگے. میں نے کہا اس کے باوجود انہیں کی بات صحیح ہے. کہنے لگے کہ صاحب وہ آپ جو فرما رہے ہیں یہ بات, تو اس کی کوئی دلیل ہے؟ میں نے کہا ہے. تو کہنے لگے ذرا آپ مجھے بتا دیجئے. میں نے کہا ضرور بتا دوں گا, اگر آپ دارالعلوم میں آ جائیں داخلہ لے لیں میرے شاگرد بن جائیں میں آپ کو داخلہ دوں گا اور دلیلوں سے پیٹ بھر دوں گا انشاءاللہ
ماشاءاللہ.
تو آپ اگر کسی ڈاکٹر کے کلینک میں جائیں اور اس سے مشورہ مانگیں اور جب وہ کوئی دوا لکھ دے نسخہ بتا دے تشخیص کر دے یا تجویز کر دے وہاں اس سے آپ دلیل کا مطالبہ کریں گے. ہاں اگر آپ میڈیکل کالج میں ہوں اور ڈاکٹر سے پڑھ رہے ہوں تو ٹھیک آپ کو حق ہے دلیل پوچھیں آپ اپنے ساتھ, لیکن کلینک میں آپ کو دلیل نہیں بتائی جائے گی. تو آپ مجھ سے مسئلہ پوچھ رہے ہیں, اگر مجھ پر آپ کو اعتماد ہے تو میری بات مان لیجیے, اور اگر اعتماد نہیں تو کیوں تکلیف فرمائی آپ. کہنے کے باقی یہ بات تو ٹھیک ہے, اب پھر میں کیا کروں, میں کیا سمجھوں؟ میں نے کہا یہ سمجھیں کہ آپ نے غلط کہا تھا, انہوں نے صحیح کہا. تو آئی تھنک سے شروع, ہر سوال آئی تھنک سے شروع ہوتا ہے, اپنا جواب پہلے اور سوال بعد میں. اور اپنا جواب اصل میں کیا ہوتا ہے, آئی تھنک کیوں کہتے, جس سے سوال کر رہے ہیں اس کے اوپر اپنا جواب مسلم کرنا چاہتے ہیں, پوچھنا چاہتے ہیں کہ تم بھی میری بات پہلے سن لو تو اور پھر تم بات کرنا, کچھ ہماری بھی ریاض کر کے بات کرنا کھولو, تو یہ بھی ہوتا ہے. تو انجینئرنگ میں آئی تھنک نہیں چلتا ہر ایک, ڈاکٹر کے پاس آئی تھنک نہیں چلتی کسی کی. ڈاکٹر کے پاس اگر جاؤ گے اور وہاں دلیل پوچھو گے اور وہاں آئی تھنک کرو گے تو وہاں نکال دیے جائیں گے وہاں سے. وہ ڈاکٹر تو آپ سے ایک ایک منٹ کے پیسے لیتا ہے, وہاں آئی تھنک سننے کے لیے ڈاکٹر کے پاس نوکری ہوتا ہے. اور یہ مولوی رہ گیا بےچارا, یہ دین ہی رہ گیا بےچارا, قرآن ہی لاوارث رہ گیا, تو اس کے اندر ہر ایک آئی تھنک اور لگاتا ہے اپنی. تو تاجدار دو عالم سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا معلم کتاب بنا کر, معلم قرآن بنا کر, حالانکہ قرآن پڑھنے والے وہ لوگ تھے جو عربی زبان کے زبردست ماہر لوگ تھے. آج ایسے ماہرین پوری دنیا میں عرب, یعنی عالم عرب میں بھی ایسے ماہر شاگرد نادر ہی کوئی ملے گا عربی زبان کا, جیسے اس زمانے میں ایک ایک ماہر ہوتا تھا, سب ماہر ہوتے تھے. اس کے باوجود قرآن کریم کی تعلیم کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا گیا, اور آپ کے بنیادی مقاصد اور بنیادی کاموں میں اس کو شامل کیا گیا. دار ارقم سے یہ کام شروع ہوا خفیہ, اس وقت تک اذان بھی دینے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی, خفیہ طور پہ نمازیں پڑھی جا رہی تھیں, لا الہ الا اللہ کہنے والوں پر کوڑے برسائے جا رہے تھے, ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر نجاست اتاری جا رہی تھی, آپ کو گالیاں دی جا رہی تھیں, آپ کو جادوگر کہا جا رہا تھا, آپ کو شاعر کہا جا رہا تھا, آپ کے اوپر پہرے لگ رہے تھے کہ کوئی آ کر ان سے نہ مل لے. ابو ذر غفاری کے اوپر کیا گزری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت جانے کے لیے. اس دار ارقم میں خفیہ طور پر یہ قرآن کریم کی تعلیم ہو رہی تھی, الفاظ قرآن کی اور معنی قرآن کی اور تربیت ہو رہی تھی. اور در حقیقت یہ مکہ مکرمہ کی زندگی جو ہے یہ مجاہدوں کی بستی تھی ایک جس سے گزارا جا رہا تھا, افراد شادی کی جا رہی تھی. سونے کے اوپر جب دم چڑھ جائے, گرد و غبار جم جائے, میل کچیل سے اس کا رنگ خراب ہو جائے تو اس کو آگ میں ڈالا جاتا ہے تاکہ وہ کندن نکلے, بند کرنے کے لیے. یہ صحابہ کرام جو تھے ان کے اوپر زمانۂ جاہلیت کے غلط برے عقیدوں کی تہ جم گئی تھی. زمانۂ جاہلیت میں اخلاق جاہلانہ تھے, کافرانہ تھے, مشرکانہ تھے, ایمان لے آئے تھے لیکن بری بری عادتیں رچی بسی تھی. اب یہاں ان کو مکہ مکرمہ کی مجاہدوں کی بستی سے گزارا جا رہا تھا, میل کچیل صاف کیا جا رہا تھا, قربانیاں دینے کی عادت ڈالی جا رہی تھی کہ اللہ کے راستے میں مار بھی کھاؤ, گالیاں بھی سنو, فاقے بھی برداشت کرو, اور ضرورت پیش آئے تو اپنے بدن کو بھی چھوڑ دو اور صبر سے کام لو. دس سال تک یا تیرہ سال تک مکہ مکرمہ نے مجاہدوں کی ہستی سے گزارا دیا, اور دار ارقم میں خفیہ طور پر تعلیم قرآن و سنت کی ہوتی رہی. مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ ہجرت ہوئی, مسجد نبوی کی تعمیر ہوئی, تو وہاں صفہ ثبوت رہا، اب بھی وہ موجود ہے. اس کو لوگ اصحاب صفہ کہتے ہیں، وہ اصحاب صفہ نہیں، وہ تو صفہ ہے، وہ چبوترا ہے، سائدہ چبوترا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں. اس میں جو صحابہ کرام کی ایک بڑی جماعت آ پڑی تھی دین سیکھنے کے لیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں آ پڑے تھے. یہ وہ صحابہ کرام تھے جن جو اپنے وطنوں کو چھوڑ کر آ گئے تھے، اپنے ماں باپ کو، وطن کو چھوڑ کر، تجارت کو، ملازمت کو، مزدوری کو چھوڑ کر، اور کوئی کمانے کے تمام ذرائع کو چھوڑ کر اللہ پر بھروسہ کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں آ پڑے تھے کہ آپ کو دیکھیں گے دین سکھیں گے. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بھی تفسیر تھا قرآن کی. یہ بھی سوال ہے، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادات کیا تھی. اللہ اکبر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عادت شریفہ کیا تھی، رہنے سہنے کا بہت کیا طریقہ تھا. فرمایا کہ ان کی عادت وہ تھی جو قرآن میں لکھا ہوا. پورا قرآن جو ہے وہی عادت تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی چلتا پھرتا نمونہ تھا، چلتا پھرتا قرآن تھا، عملی نمونہ تھا قرآن کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ عملی نمونہ تھا قرآن. تو آپ کے اعمال بھی قرآن کی تفسیر کر رہے تھے. چنانچہ آپ نے فرما دیا تھا کہ صلوا کما رأیتموني نہیں اسلی، تم نماز اسی طرح پڑھا کرو جس طرح میں تم مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو. قرآن کریم نے نماز کے طریقہ نہیں سکھلایا، یہ تک نہیں بتلایا کہ پانچ وقت کی نمازوں میں کتنی کتنی رکعتیں ہوں گی، فجر میں دو، مغرب کی تین، باقی میں چار، جو قرآن نے نہیں بتلایا. ارکان میں ترتیب کیا ہوگی، ارکان کا ذکر تو کیا، تو قرآن کا بھی ذکر ہے، قیام کا بھی ذکر ہے، قعود کا بھی ذکر ہے، رکوع کا بھی ذکر ہے، سجدے کا بھی ذکر ہے، لیکن یہ نہیں معلوم ہوتا قرآن کریم سے کہ قعدہ پہلے ہوگا یا قیام پہلے ہوگا، سجدہ پہلے ہوگا یا رکوع پہلے ہوگا. یہ سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلایا اپنے عمل سے. تو یہ صحابہ کرام کی جو جماعت آ پڑی تھی یہاں صفے میں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ دیکھ کر قرآن سیکھ رہی تھی، اور آپ کی تعلیمات سے بھی قرآن سیکھ رہی تھی. آپ کے خطبات ہوتے تھے، آپ کی ملایات ہوتی تھی، آپ سے ملنے کے لیے لوگ آتے تھے، ان کی باتوں کو سنتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کس طرح بات کی. یہی وجہ ہے کہ مقدس جماعت جو تھی صحابہ کرام کی، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک ادا کو محفوظ کیا ہے اور ریکارڈ کر لیا سب کو. کسی بڑے سے بڑے انسان کو دنیا کی تاریخ میں یہ بات نصیب نہیں ہوئی، حتیٰ کہ کسی اور نبی اور رسول کو بھی یہ بات نہیں ملی کہ اس کی ہر ادا کو محفوظ کر لیا گیا ہو کتابوں میں، سینوں میں. صحابہ کرام نے ان کے آپ کی ہر عمل کو، ہر حرکت کو، ہر سکون کو دیکھا غور سے، اور اس کو روایت کیا، اور اس حوالے کے ساتھ روایت کیا کہ میں نے وہ دیکھا فلاں کرتے. ایک صحابی کہتے کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو آپ اس وقت مسواک کر رہے تھے اور یوں کہہ رہے تھے او او، ہم مسواک کرتے ہیں تو آواز نکلتی ہے، اس آواز کو بھی نقل کیا صاحب، کیسے آواز نکلنی جا کے کہہ رہے آپ. تو ایک ایک ادا کو محفوظ کیا اور یاد کیا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ان صحابہ کرام میں سب سے پیش تھے جو صفے میں آ پڑے تھے. یہ یمن سے آئے تھے زبردست، ماں باپ کو، وطن کو، خاندان کو، سب چیزوں کو چھوڑ کر آپ بڑے تھے قدموں میں دین سیکھنے کے لیے. انہیں سب سے زیادہ حدیث روایت کی، ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں بھی دی، اس دعا کی برکت تھی کہ ان کو حدیث یاد کی بول رہے ہیں. اور صحابہ کرام قرآن شریف جس طرح قرآن کریم حفظ کیا جاتا ہے، صحابہ کرام کی جماعت کی جماعت احادیث کو اس طرح حفظ کرتی تھی، اس طرح مکی حفظ قرآن کریم حفظ کرتے تھے. تو صفے میں آ پڑے تھے یہ صحابہ کرام، اور ان صحابہ کرام کا حال یہ تھا کہ چونکہ کوئی ذریعہ آمدنی نہیں کا نہیں تھا، کما سکتے تھے مگر کماتے نہیں تھے، ان کو فرصت نہیں تھی مرنے بنانے، تو مدینے کے لوگ اپنی زمینوں کی پیداوار، مدو طرح کی پیداواریں ہوتی تھی کھجوروں کی اور زمین کی کھیتی باڑی کی، اپنی پیداوار لے کر آتے تھے اور وہاں صفے کے پاس کھجور کے دو تنے تھے، وہاں دروازہ ان سے بنا ہوا تھا، اس میں اندر لٹکا دیتے اور اثار اس صفا اسی سے لے کر کھا لیتے، جو کچھ آ گیا کھا لیا، نہیں آیا تو پھانکا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھ پر ایسے وقت بھی گزرے کہ میں بھوک کی وجہ سے ایسا بےتاب ہوتا تھا کہ میں پڑا ہوا تھا، بیٹھ نہیں سکتا تھا، میں کسی سے بول نہیں سکتا تھا، آنکھ کبھی کھلتی تھی کبھی بند ہوتی تھی بھوک کے مارے، لوگ یہ سمجھتے تھے کہ میں بے ہوش ہوں، حالانکہ مجھے ہوش پورا تھا، میں سب کی باتیں سن رہا ہوتا ہوں لیکن بولنے کی طاقت نہیں. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس حالت میں مجھے دیکھا تو انہوں نے میرے کھانے کا انتظام کیا. یہ مدرسہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے بعد سب سے پہلا مدرسہ، یہ اقامتی مدرسہ، یہ اقامتی دارالعلوم تھا کہ جہاں طلباء دن رات رہتے بھی تھے پڑھتے بھی تھے. اس سے آپ نے ایک بات دیکھی اور وہ یہ کہ ہمارے دینی مدارس کا جو طریقہ ہے در حقیقت یہ اصحاب صفا ہی کی نقل، اللہ تعالیٰ نے صحیح معنی میں اس کی نقل کی توفیق دی.
آمین.
یہاں بھی طلبا جو اقامتی طلبا ہوتے ہیں یہاں کے بورڈنگ ہاؤس میں اور ہاسٹل میں دارالطلبا میں، دوسرے ملکوں کو کتنے کتنے دور دراز کے ملکوں سے آتے وہاں آ کے پڑ جاتے. مدرسے میں کھانے کا انتظام ہوتا ہے، مدرسے میں کھانے کے پیسے کہاں سے آتے ہیں؟ شہر والوں سے آتے ہیں. جو لوگ تجارت میں لگے ہوئے ہیں، ملازمت مزدوری میں پیسے کما رہے ہیں، ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان کے طرف ان طلبا کی ضروریات کو پورا کریں. چنانچہ یہ اس وقت سے سلسلہ چل رہا ہے کہ علم میں کے کاموں میں مشغول جماعت کی کفالت کی ذمہ داری معاشرے پر ڈالی گئی ہے کہ وہ ان مدرسے کے طلبا کی اور اساتذہ کی ضرورتوں کو پورا کریں. اور پھر امت کے لوگوں نے کیسے کیسے قربانیاں اس علم دین کو حاصل کرنے اور پہنچانے میں دی ہیں، وہ بھی ایک زرین باب ہے. مجاہدین اسلام کے قربانیوں کا تو آپ نے بہت داستانیں پڑھی اور سنی، لیکن علم دین حاصل کرنے میں جس طریقے سے جان کھپائی ہے اللہ والوں نے، علماء کرام نے، محدثین نے، مفسرین نے، فقہا نے، وہ بھی ایک رنگین داستان ہے. وہ داستان تو اتنی طویل ہے کہ ہفتوں میں بھی ختم نہ ہو، لیکن میں چند واقعات آپ کو سناؤں گا کہ یہ دین ہم تک پہنچا کس طرح ہے. اگر وہ قربانیاں نہ دی جاتی یہ دین ہم تک نہیں پہنچ سکتا تھا. آج پتہ نہیں ہم یہودی ہوتے یا نصرانی، ہندو ہوتے یا بدھسٹ یا دہلی، کچھ نہیں پتا. ہم تک جو یہ دین پہنچا وہ کس طرح پہنچا ہے؟ حضرت جابر رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد یہ مسجد نبوی نے درس حدیث دیا تھا، جو حدیثیں انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنی وہ پڑھا دیتے لوگوں نے، بڑا ہوتا ہے دس ہوتا. اب ان میں سے ہر ایک کی کوشش یہ ہوتی تھی کہ وہ حدیث بیان کرے جو اس نے خود سنی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اگر کسی اور کے ذریعے سے وہ سنتے تھے تو اس کی تحقیق کرتے تھے کہ یہ کون ہے اور اس نے کیسے سنی تھی کب سنی تھی. تو ایک حدیث کسی شخص نے بیان کی حضرت جابر رضی اللہ عنہ کے سامنے اور یہ بتلایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا. انہوں نے ان سے پوچھا کہ تمہیں کسی نے بتلایا؟ کہا کہ شام میں دمشق میں فلاں صحابی ہیں، انہوں نے یہ حدیث حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سنی تھی, انہوں نے مجھے سنا کہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. اچھا ان کا پتہ پوچھا, سامنے کون ہے نام کیا پوچھا, اور سفر کے لیے روانہ ہو گیا.
اللہ
مدینہ طیبہ سے دمشق اس زمانے میں ایک مہینے کی مسافت تھی اونٹ کے اوپر. ایک حدیث سننے کے لیے سننی تھی حدیث, قابل اعتماد آدمی سے سنی تھی, لیکن مزید اطمینان کرنے کے لیے تو خود اس صحابی سے سنے جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست سنی. صبر کر کے دمشق پہنچے, وہاں دستک دی, ان کو مقصد بتلایا, اور کہا کہ میں اس بات سے آیا ہوں. انہوں نے کہا کہ چل بیٹھو, تو کہا کہ بیٹھنے نہیں آیا, مجھے حدیث سنا پڑے گی, بیٹھوں گا بعد میں, پہلے حدیث سنا دو. حدیث سنی, حدیث اسی طرح تھی جس طرح پہنچی, جس سے آپ یہ بھی اندازہ کریں کہ پہنچانے والے کتنے باعتماد تھے اس زمانے کے لیے. اور اطمینان ہو گیا, وہ حدیث لے کر پھر ٹھہرے ہوں گے کچھ دیر, اور پھر مدینہ طیبہ واپس. ایک حدیث سننے کے لیے ایک مہینے جانے کا سفر, ایک مہینے آنے کا سفر اونٹ کے اوپر, اور وہ سفر کا راستہ, وہ راستہ جو ہے شم کا, کام کا, جن لوگوں نے دیکھا ہوگا ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اسے مسلم, کیسا خوفناک پہرا ہے. مدینہ طیبہ سے اردن کی طرف جاتے ہوئے راستے میں تبوک کا علاقہ آتا ہے, تبوک کا جو سفر تھا مشکل ترین سفر تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے, اس سفر کو طے کیا ہے اور یہ حدیث سنی. مدینہ طیبہ میں ایک بزرگ تھے, بڑے درجے کے محدث ہیں اور بڑے ذلیل و قدر فقیر ہیں, مجتہد فقیر ہیں, اور ان کے کتنی اقوال ان کے آتے امام مالک کے استاد ہیں. آپ اندازہ کریں وہ کس درجے کا فقہ ہوگا ان کا. ان کا نام ہے ربیعہ الرائے, حضرت ربیعہ الرائے ابو اللہ. ان کے والد کہتے ہیں مدینہ طیبہ میں رہتے تھے, ان کے والد, ان کے والد کی جب شادی ہوئی, ہم پیدا بھی نہیں ہوئے تھے جب ربیعہ الرائے, جب ان کے والد کی شادی ہوئی تو شادی کے چند ہی مہینے بعد والد کو سفر پیش آ گیا جہاد کا. جانے کے لیے جاتے وقت 30,000 دینار اپنے بیوی کے سبوت کیے اور کہا کہ تمہارے آڑے وقت میں کام آ جائے گا, کسی عدالت وغیرہ میں لگا لینا, پتہ نہیں میں زندہ واپس آؤں گا یا نہیں. چلے گئے وہاں, اللہ کا کرنا کچھ ایسا ہوا کہ اس میں یہ واپسی ان کی چلتی چلی گئی, پتہ نہیں گرفتار کر لیے گئے کہیں کس حالات میں گرفتار ہو گئے, یہاں تک کہ 30 سال گزر گئے اور گھر واپس نہ آئے. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معمول تو یہ تھا کہ مجاہدین کو 4 مہینے سے زیادہ گھر سے باہر نہیں رہنے دیتے تھے, حکم تھا کہ واپس آؤ گھر میں, اپنی بیوی بچوں کے بات کرو, ان کے بھی آتا ہے, بیوی کا بھی آتا ہے, بچوں کا بھی آتا ہے, لیکن ان کو کوئی مجبوری پیش آ گئی ہوگی. 30 سال لگ گئے جہاد سے واپسی میں, اب 30 سال کے بعد جب واپس, اچھا جب یہ جا رہے تھے تو ان کی بیوی حاملہ تھی, چند مہینے کی نئی نویلی دلہن تھی, شادی کو چند مہینے ہوئے تھے اور امید سے تھی بیوی. 30,000 دینار بیوی کے پاس یہ کہہ کر چھوڑ کر گئے تھے کہ بچہ پیدا ہوگا تو اس کی تعلیم و تربیت میں تمہارے کام آ جائے, کسی تجارت میں لگا دینا, اس بچے کے ضروریات اس سے پوری ہوں. 30 سال کے بعد جب یہ واپس آئے تو آدمی کا اندازہ کرے کتنی بےتابی سے واپس آئے گا, آدمی اپنے گھر نئی نویلی دلہن کو چھوڑ کر گیا تھا, بچے کو ماں کے پیٹ میں چھوڑ کر گیا تھا, تو ہاتھ میں نیزہ تھا ہی, اس خیال سے کہ دروازے پر دستک دوں گا کتنی دیر لگے گی, تو گھوڑے پر سے اترے بغیر ہی پہلے ہی نیزے سے دروازے پر دستک دی تاکہ اتنی دیر گھوڑے سے اتروں, اتنے گھر میں سے جواب آ گیا. مگر وہ دینا نیزہ کچھ زور سے لگ گیا کباڑ میں, اندر سے ایک نوجوان نکلا اور زور سے کہا کہ تم کون ہو, میرے دروازے کو توڑنا چاہتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ تم کون ہو میرے گھر میں گزرو, میرا. اب دونوں دست و گریبان ہونے لگے, قریب تھا کہ لڑائی جھگڑا ہونے لگا, آوازیں بلند ہو گئی. تو اندر سے بیوی نے آواز سن لی, پہچان لی کہ شوہر آیا اور آ کر کہا کہ غضب ہے, تم باپ بیٹے ہو. یہ نوجوان بیٹا تھا, یہ ربیع تھا نوجوان. اب تم بیٹے مل کر پھوٹ گئے برابر بیٹے. اتنے میں اذان ہو گئی, گھر میں پہنچے, اذان ہو گئی مسجد نبوی میں, بیٹا نماز کو چلا گیا. باپ نے بھی جلدی جلدی نماز میں جانے کی تیاری کی. نماز کو جاتے ہوئے بیوی سے پوچھا تو اس نے دینار تم سے نے دے دیا تھا, وہ کیا ہوئے؟ کہا کہ فکر نہ کرو, نہ پوچھ نہ پوچھ. نماز کو گئے مسجد نبوی میں, نماز کے بعد فائدے ہوئے تو ایک منظر ان کے سامنے آیا کہ وہاں بڑے بڑے اکابر علماء دو دانو ہو کر ایک نوجوان کے سامنے بیٹھے, اور نوجوان نے اپنے اوپر رومال ڈالا ہوا تھا, چہرہ صاف نظر نہیں آ رہا تھا. بڑے بڑے علماء کا حلقہ ہے, اور اس نے درس حاصل کرنا شروع. غور سے دیکھا تو یہ تو بیٹا تھا, ربیع تو رائے تھا. یہ برداشت نہ کرتے تھے خوشی کو, بیوی کے پاس آئے اور کہا کہ میں نے آج ایسا منظر دیکھا کہ زندگی میں مجھے کبھی ایسا خوشی کا منظر نہیں. زندگی دھیان نہیں مصیبتوں کی, مشقتوں اور مجاہدوں کی زندگی ملی, یہ پہلی خوشی نصیب ہوئی. کہا کہ میں نے ایسا منظر دیکھا ہے, میرے بیٹے کو اللہ نے وہ مقام عطا کیا, اتنے بڑے بڑے علماء اس کے سامنے. بیوی نے کہا کہ تم 30,000 دینار کو پوچھ رہے تھے کس تجارت میں لگائے, وہ اسی تجارت میں میں نے لگائے. اس بیٹے کی تعلیم و تربیت پر وہ خرچ کیے ہیں. آپ اندازہ کیجیے, باپ کی جو قربانیاں تھیں وہ تو تھیں ہی, اس نئی نویلی دلہن کی قربانی کا اندازہ تھی, جس کو چند مہینے کے بعد ہی شوہر کی جدائی ملی تھی, اور 30,000 دینار کو چھوڑ کر گیا تھا شوہر. اس نے بچے کی تعلیم و تربیت کے سر پر سارے لگا دیے. ربیع تو رائے بنایا جس کے شاگردوں میں امام مالک ملا, امام مالک وجود میں آیا, امت کا امام, مسلم امام. تو یہ دین بڑی قربانی سے اندر پہنچا ہے. پر امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ, اللہ نے ان کو علم اور حکمت اور سبق کو عجیب و غریب عطا کیا, حاضر جواب نہیں. پوری دنیا میں ان کے علم کا کچھ ہی بول رہا تھا. قرآن و سنت کی مہارت اللہ نے عطا کی. ان کے معتقدین بہت تھے, جب کسی کے معتقد زیادہ ہوتے ہیں تو حافظ بھی زیادہ ہوتے ہیں. ان حافظوں نے جا کر بنو عباس کے خلیفہ تھے ابو جعفر منصور, ان سے جا کر شکایت کرنی شروع کر دی, کان بھرنے شروع کیے تھے تمہارے خلاف, تمہارے مخالف. انہوں نے فلاں مسئلہ تمہارے دادا حضرت ابن عباس کے قول کے خلاف فتویٰ دیا, انہوں نے فلاں بات کی, فلاں بات کی, اور تمہاری مخالفت کرتے ہوں گے. جھوٹی باتیں لگانے شروع کی. رفتہ رفتہ ان کا ذہن بھی بننے لگا, لیکن ان کے علم کے مطابق تھا ابو جعفر احمد. تو یہ وہ زمانہ تھا جب عالم اسلام پر, پوری دنیا پر اسلام کی حکومت, اسلام سے اوپر طاقت تھا. بنو عباس کا دور جو ہے, یہ وہ دور ہے جب پورا تقریباً پورا ایشیا, چین کا علاقہ چھوڑ کر تقریباً پورا ایشیا مسلمانوں کے زیر نظر آ چکا تھا. 16 سے علاقے رہ گئے. افریقہ کے, مشرقی افریقہ اور شمالی افریقہ اور مغربی افریقہ کے ممالک اسلام کے زیر حکومت آ چکے تھے. اس وقت عظمت کا حال یہ تھا اسلامی حکومت کی کہ سید ابو جعفر منصوری کا واقعہ یا ہارون رشید کا, بارش نہیں ہو رہی تھی اور سب لوگ دعائیں کر رہے تھے, استسقاء کی نمازیں پڑھ رہے تھے, بارش نہیں ہو رہی تھی, بادل آیا گھنگور گھٹائیں, تو اہل شہر بڑی تمناؤں سے اس بادل کو دیکھنے لگے. خلیفہ امیر المومنین شاید مامون تھا یا ہارون یا ابو جعفر المنصور, وہ بھی دیکھنے لگا اپنے محل سے بادل کو. مگر وہ گنگور گھٹا آئی اور بغداد کے اوپر سے گزر کر آگے نکل اور نیلا آسمان پھر صاف نظر آنے لگا.
اللہ,
تو خلیفہ نے مسکرا کر اس بادل پہ خطاب کیا, جو بادل سے جہاں جا کر چاہے برس جا, تیرا جزیہ اور خراج بغداد ہی آئے گا. تیرے پانی سے جو پیداوار پیدا ہو ان کا خراج اور جزیہ اور اس روز زکات نہیں آئے گی. تو اس وقت اس وقت عالم اسلام اسلامی حکومت اسلام سپر طاقت تھا اور اس ٹائم میں مسلمانوں کی حکومت قائم ہو چکی تھی اور فرانس کے آدھے تک اسلام کی اسلامی حکومت قائم ہو چکی تھی, جنوبی فرانس کا علاقہ اسلام میں آ چکا تھا. تو اور جتنے مسلم ممالک تھے وہ سب آج تو بڑے بڑے ممالک ہیں, شام, اردن, فلسطین اور فلاں فلاں, لیبیا, تونس, الجزائر, مراکش. اس کا نتیجہ شریع احکام کے مطابق انصاف کریں. فاروق اعظم یہ سمجھتے تھے کہ میرے اندر یہ قاضی کے اندر جو سختی ہونی چاہیے وہ میرے اندر سختی نہیں ہے, سختی بھی چاہیے نرمی بھی چاہیے, میرے اندر نرمی زیادہ ہے سختی بہت کم. تو امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ سمجھتے تھے کہ میرے اندر وہ اس درجے کی سختی نہیں ہے جو ایک قاضی میں ہونی ضروری ہے. تو امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے کہہ دیا کہ امیر المومنین آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے یہ پیشکش کی ہے, لیکن میرے اندر اس کی اہلیت میں اس کا اہل وجہ نہیں بتائی, کہا کہ میں اس کا اہل نہیں. اب چونکہ ابو جعفر منصور نے سن رکھا تھا کہ یہ تمہارے مخالف ہیں, ان کے ذہن میں یہ بات آئی کہ چونکہ یہ میرے مخالف ہے اس وقت کسی نے میری اس پیشکش کو ٹکرا دیا. اس کو غصہ آ گیا اور اس نے کہا تم جھوٹ بولتے ہو, امام اعظم بولنے والے بات جھوٹ بولتے ہیں. امام اعظم تو بلا کے حاضر جواب تھے, فرمایا کہ سب تیرے بات ثابت ہو گئے کہ میں جو جھوٹ بولتا ہے وہ کہتے اہل ہو سکتا. اب ابو جعفر منصور کو کوئی جواب بننا پڑا اور اس نے کسی آنے پد میں ان کو جیل میں ڈال دیا بغداد, اور وہاں اس جیل میں جو ان کو بڑی مصیبتیں آئی ہیں اور اسی جیل میں ان کو زہر دیا گیا, اسی جیل سے ان کا جنازہ نکلا. تو یہ ہمارے قربانیوں سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ, صحیح بخاری جن کی کتاب احادیث کی کتابوں کی سردار, قرآن کے بعد صحیح ترین کتاب جس کو اللہ تعالیٰ نے ایسی مقبولیت عطا کی, امام بخاری کہاں کے رہنے والے, بخارا کے, ازبکستان کے, سینٹرل ایشیا کے, عجمی ہیں, عربی بھی نہیں ہے, مادری زبان عربی نہیں ہے, لیکن ان کی کتاب کی عظمت پوری امت کا اجماع ہے کہ قرآن کے بعد سب سے صحیح ترین کتاب امام بخاری کی کتاب ہے, صحیح البخاری. اور آپ ایک بات دیکھیں, ہمارے عرب بھائی جو ہوتے ہیں ان کو عربی زبان کا تو زام ہے اور بلا شبہ ان کی زبان تو زبان ہے, ساری زبانوں کی سردار ہے, اس زبان کی وجہ سے ان کو اپنی عظمت کا احساس بھی رہتا ہے. چنانچہ جن کی مادری زبان عربی نہیں ہوتی ان کو یہ خاطر نہیں لاتے, یہ لوگ آپ بھی دیکھتے ہوں گے, تو ہمیں بھی پیش آتا ہے. کتنا بھی بڑا کوئی عالم ہو اگر وہ عربی زبان اس کی مادری زبان نہیں ہے تو یوں سمجھتے ہیں عربیوں کو کیا جانے گا, اس کی عربی زبان تو ہے نہیں. لیکن بخاری بھی عجمی ہے, عرب نہیں ہے, لیکن جس حدیث کے بارے میں کہہ دیا جائے کہ رواہ البخاری بڑے بڑے عرب علماء کے گردنیں جھک جاتی ہیں، بخاری کے سامنے گردنیں جھک جاتی ہیں، پورے عالم عرب کی گردنیں جھکی ہوئی ہیں رواہ البخاری کے مقابلے میں. جس حدیث کے بارے میں معلوم ہو جائے کہ ان کو بخاری نے روایت کیا گردنیں جھک جاتی ہیں. بڑے بڑے محققین، بڑے بڑے اسکالرس کی اور بڑے بڑے ریسرچ کرنے والوں کی اللہ نے وہ مقام امام بخاری کو دیا، لیکن یہ مقام آسانی سے نہیں ملا. 18 سال کی عمر میں والد کا انتقال ہو گیا تھا، بڑے مالدار سے مال بہت چھوڑا تھا، اب ان کو شوق تھا علم سیکھنے کا، تو 18 سال میں حفظ بھی حافظ و قرآن تو ہو ہی چکے تھے پہلے سے، اور آس پاس کے جتنے علماء کے پاس جتنی حدیثیں تھیں ان سب کے حافظ بھی ہو گئے تھے. اچھا اس زمانے میں مدرسے نہیں تھے، ایسے مدرسے نہیں تھے کہ ایک مدرسے میں داخل ہوئے تو سارا علم وہیں حاصل ہو گیا، سارے مضامین وہیں پڑھ لیے، سارے حدیثیں وہیں پڑھی. مدرسے بعد میں بنے. اس زمانے میں تو یہ تھا کہ کسی گاؤں میں کوئی محدث رہتا ہے، اس کے پاس 100 حدیثیں ہیں، وہ ان کو یاد رکھتا ہے، ان کا درس دیتا ہے. کسی کے پاس 50 حدیثیں ہیں، وہ کسی اور گاؤں میں کسی اور ملک میں رہتا ہے، کسی کے پاس 5 حدیثیں، کسی کے پاس 3 حدیثیں. تو پورے عالم اسلام میں بکھری ہوئی تھی وہ حدیثیں. تو اپنے آس پاس کے شہروں کے استادوں کی جتنی حدیثیں تھیں ان کو انہوں نے پرکھ کر سندوں کے ساتھ یاد کر کے حفظ کر کے وہ تو حاصل کر ہی لیا تھا. اب اپنے ملک سے باہر نکلے اور پوری زندگی سفروں میں گزر گئی، کبھی شام میں، کبھی عراق میں، کبھی مدینہ میں، کبھی مکہ مکرمہ میں، کبھی اردن میں، کبھی عمان میں، کبھی فلسطین میں، کہاں کہاں جہاں جہاں جاتے تھے وہاں کا علم حاصل کرتے. عجیب ان کی زندگی ہے، پوری داستان عجیب و غریب ان کی طالب علمی کی زندگی. تو اچھا جہاں جس استاد کے پاس جاتے تھے ہر استاد کی نظروں کا سارا بند کر رہے، کیونکہ حافظہ غضب کا تھا، ایک مرتبہ جو بات سن لے تو کبھی اس کے وہ بھولنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اور سب ساتھیوں سے زیادہ محنت کرنے والے، سب زیادہ شوق روک کے ساتھ شریف ہونے والے، کبھی ناغا نہ کرنے والے، کبھی دیر نہ کرنے والے شاگرد. تو ایک شہر میں اسی طریقے سے پہنچے ہوئے تھے، تو ایک دن بڑی پابندی سے آتے تھے، ایک دن نہیں آئے. استاد نے ساتھیوں سے پوچھا کہ بخاری نہیں آیا، کیا بات ہے؟ استاد نے بتا کے پتا نہیں، اگلے دن بھی نہیں آئے. استاد کو تشویش ہوئی، استادوں کو کہا کبھی جا کر معلوم کرو کیا بات ہے، وہ تو کبھی بھی نعوہ کرنے والا آدمی نہیں ہے. کسی کوٹلی میں ٹھہرے ہوئے تھے، کسی حجرے میں، وہاں پہنچے ساتھی تو اندر سے دروازہ بند تھا، دروازے کے دست کر دی، تو کوئی جواب نہیں آیا. پھر دست کر دی، پھر جواب نہیں آیا. اور شریعت کا حکم یہ کہ 3 مرتبہ دستک دو، جواب نہ آئے تو ابھی چلے گا، چوتھی مرتبہ زبردستی مسلط ہونے کی اجازت نہیں ہے. آج کے بعد لوگوں کی عادت ہوتی ہے مسلط گھنٹی بے گھنٹی. خیر، تو شریعت کا اصول یہ کہ 3 مرتبہ اجازت مانگو، اطلاع کرو، اگر وہ آتا ہے بلاتا ہے ٹھیک ہے، ورنہ واپس چلے گا. اگر 3 مرتبہ ہونے لگی تو انہوں نے سب ساتھیوں کو شک ہوا کہ اگر یہ اب بھی انہوں نے جواب نہ دیا تو ہمیں واپس جانا پڑے گا. تو 3 مرتبہ انہوں نے اس طریقے سے آواز دی کہ دیکھو بخاری، ہم تمہیں اللہ کی قسم دے کر پوچھتے ہیں کہ اگر تم زندہ ہو تو بتاؤ،
اللہ
ورنہ ہم تم سمجھیں گے کہ تم مردہ ہو چکے ہو، تم دروازہ توڑ کر اندر داخل ہو. تو اس وقت بخاری کی آواز آئی اندر سے، سلام کیا اور کہا کہ الحمدللہ میں زندہ ہوں، لیکن دروازہ کھولنے کی پوزیشن میں نہیں، کھول نہیں سکتا. وجہ پوچھی تو بتایا کہ میں بس عرصہ دراز سے میرے پاس پہننے کے لیے صرف ایک ہی جوڑا تھا جو میرے بدن پر تھا، اسی کو میں دھوتا تھا، اسی کو پہنتا تھا، پھٹ جاتا تھا تو سی لیتا تھا، زیادہ پھٹ جاتا تو کیوند لگا لیتا تھا. اب بار بار سلتے سلتے، بار بار پیروں میں لگتے لگتے وہ اتنا بوسیدہ ہو گیا ہے کہ اب اس کو مزید سینے کی گنجائش نہیں رہی، اور اب وہ اتنا پھٹ گیا ہے کہ جسم کے جتنے حصے کو چھپانا فرض ہے اتنے حصے کو چھپا نہیں سکتا. اس بات سے میں معذرت چاہتا ہوں، دروازہ نہیں ہو. تو کہاں وہ مالدار کا بیٹا
اللہ
اس نے باپ نے بہت مال و دولت چھوڑی تھی یہ فخر فاخر کے ساتھ یہ داستان ہے علم کی جو علم وہاں آسانی سے نہیں پہنچا اب تو ہم بہت آسانی سے کہہ دیتے کہ بخاری ختم ہوگی ختم بخاری ہوگا لیکن بخاری کی کتاب کی چاند جو خود تیار ہوئی چار بزرگ ہیں بڑے بڑے مشہور محدثین ہیں چاروں کا نام محمد ہے ایک محمد ابن خزیمہ ہے جن کی مشہور حدیث کی کتاب ہے صحیح ابن خزیمہ ایک محمد ابن جریر طبری ہیں جن کی تفسیر بھی ہے تاریخ بھی ہے تفسیر جب طبری تفسیر جریر ابن جریر محمد ابن جریر طبری ایک محمد ابن ہارون الرویانی یاد پڑتا ہے نام اور ایک محمد ابن نصر المروزی یہ چاروں علم حدیث حاصل کرنے کے لیے نکلے ایک مرد کے ترکمانستان کے رہنے والے مسک سینٹرل ایشیا سے محمد ابن نصر اور کوئی صحیح کا کوئی صحیح یہ چاروں مہاراج نکلے اور مدھر پہنچے علم حدیث حاصل کرنے کے لیے جو کچھ مال و دولت لے کر آئے تھے اسی میں سے خرچ کرتے رہے کھاتے رہے تو سب ختم ہو گیا جب ختم ہو گیا تو اب آدھی آدھی خوراک کھانی شروع کی اور تعلیم جاری رکھی علم حدیث حاصل کر رہے تھے پھر اور ختم کم ہو گیا تو پاؤ پاؤ کھانا شروع کیا پھر ایک وقت کا کھانا رہ گیا پھر آدھے وقت کا رہ گیا یہاں تک کہ فاقے شروع ہو گئے فاقے شروع ہو گئے کھانے کو کچھ نہیں کئی وقت گزر گئے ہاتھ پاؤں کی نے جواب دینا شروع کر دیا تو اب آپس میں مشورہ کیا کمرے کے اندر بیٹھے تو مشورہ کیا کہ کیا کریں تو انہوں نے کہا کہ اب تو ہماری ایسی حالت ہو گئی ہے کہ اب تو سوال کرنا بھی جائز ہو گیا ہمارے لیے
لوگوں
سے مانگنا بھی ہمارے لیے جائز ہو گیا جان بچانے کے لیے اتنا مانگنا جس سے جان بچ جائے سب کا اتفاق ہوا تو واقعی جائز تو ہے لیکن یہ مشکل کام کون کرے یہ زندہ تھا وہ سال کون اٹھائے مانگنے کی تو طے ہوا کہ پورا اندازے سے فیصلہ کیا جائے گا کون یہ کام کرے چاروں نہ نکلے چار تو دلیل ہوں ایک ہی آدمی جا کر لے لے کر آ جائے اتنا لے کر آ جائے جس سے چاروں اپنی جان بچا لیں کتنا ہی مانگنا جائز نہیں اس سے زیادہ جائز نہیں پیٹ بھر کے کھانے کے لیے مانگنا جائز نہیں ہے صرف اتنا مانگنا جائز ہے جس سے کہ آدمی اپنی جان بچائے تو قرآن اندازی ہوئی محمد ابن خزیمہ رحمۃ اللہ علیہ کا نام قرآن میں نکلا اب ان کے اوپر ذمہ داری آ گئی کہ اب جا کر یہ سوال کریں گے لوگ اب شریف ہیں کیسے یہ کام کرے تو ساتھیوں سے کہا کہ دیکھو ایسا کرو مجھے مہلت دو رکعتیں میں اللہ کے لیے پڑھ لوں چنانچہ دو رکعتیں پڑھ کے دعا کی دعا کر ہی رہے تھے دروازے کے دستک ایک شخص آیا سرکاری بڑا افسر تھا اس نے کہا کہ محمد ابن نصر آپ میں سے کون ہے انہوں نے بتایا کہ پتا ہے ایک تھیلی اس نے 50 دینار کی ان کو دی اور کہا کہ محمد ابن جریر کون ہے تو بتایا یہ تو 50 دینار کی تھیلی اس کو دی محمد ابن خزیمہ کون ہے 50 دینار اس کو دی اور محمد ابن ہارون گویانی کون ہے بتایا یہ ہے چاروں کے ساتھ چاروں کے لیے چار تھیلیاں آئی تھی چاروں کو ایک ایک تھیلی دی اب یہ بھی حیران یہ کہاں سے آیا تو پوچھا بھائی کیا ہے تم کون ہو کہاں سے آئے ہو کہا کہ میں بادشاہ کا فلاں افسر ہوں بادشاہ نے میرے پاس یہ بھیجا ہے آپ لوگوں کے لیے آج وہ جب ظہر کے بعد آرام کرنے کے لیے لیٹے تو خواب میں تاجدار ابوال ہم سر مرے پڑ رہے ہیں اور آپ نے فرمایا کہ تمہارے شہر میں چار محدث بھوکے ہیں اور ان کے نام یہ ہیں پتہ نہیں بتایا کہ فلاں دے گا اٹھتے ہی فوراً ہم نے کام کیا دے گا اور کہا کہ بادشاہ کی طرف سے قبول کی ہے اور آپ کے بادشاہ نے درخواست کی ہے کہ جب یہ ختم ہونے لگے تو ختم ہونے سے پہلے پہلے آپ ہمیں ضرور بتا دیں تاکہ ہم دوبارہ سنیں. تو یہ بھوک اور فاقوں کا سفر ہے, یہ علم دین کا سفر جو ہے بھوک کا فاقوں کا سفروں کا مشقتوں کا سفر ہے. آسان نہیں ہے. سمت الائمہ طرفی جو کہ حنفی کا مشہور امام ہے مجتہد ہے اور جو کہ حنفی کی کتابوں کے شارح ہیں اور آج کوئی دینی مدرسہ ان کی کتابوں سے ان کی شمس الائمہ طرفی کی جو مشہور کتاب ہے المکتوب اس سے مستغنی نہیں ہے. کوئی مدرسہ مستغنی نہیں. اور تقریباً ہر مدرسے میں وہ کتاب موجود ہے. 30 جلدوں کی وہ کتاب ہے. ایک ایک والیوم کتنی موٹی موٹی ہے. 30 جلدیں ہیں المکتوب. اس کی تفریح کس طرح ہوئی. اپنے شاگردوں کو یہ سبق دیتے تھے اور سبق میں امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کی جو 6 کتابیں ہیں ظاہر الگ ان کو ایک جمع کیا جاتا تھا الکافی میں, ایک کتاب میں جمع ہوئی اس کی شرح لکھواتے تھے, املا کرواتے تھے شاگردوں. اسی زمانے میں حکومت وقت میں کو ایک فتوے کی ضرورت پیش آ گئی, ان سے فتویٰ پوچھا. انہوں نے جو فتویٰ دیا وہ حکومت کی مرضی کے خلاف. حکومت نے کہا کہ آپ اس فتوے سے رجوع کریں اور فتویٰ وہ دیں جو ہم چاہ رہے ہیں. آئی تھنک ساری بات تو انہوں نے کہا کہ مفتی فتویٰ بتاتا ہے بناتا نہیں. مفتی شریعت کا حکم بتاتا ہے بناتا نہیں. بنانے والا تو اللہ رب العالمین ہے, اس کا رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم. مفتی کا کام تو بتانا ہے. تو میں فتویٰ کیسے بدل دوں, میری مرضی میری اپنی مرضی چلتی نہیں. یہاں میری آئی تھنک نہیں چلتی اس میں. تو انہوں نے کہا کہ نہیں مانتے تو چلو جیل میں. اس زمانے میں ایسی حکومتیں بھی آئی ہیں, بعض بہت ایسے بھی آئے ہیں. اور اس زمانے میں بعض ظالموں نے جیلیں ایسی بنائی تھی. اللہ کنویں ہوتے تھے گہرے جن کے پانی کا سوت بند کر دیے جاتے تھے تاکہ پانی نہ آ جائے. بہت گہرے کنویں بنائے جاتے تھے تنگ و تاریخ, اس میں قیدی کو اتار دیا جاتا تھا, اسی میں پیشاب پکانا, اسی میں کھانا کھانا, اسی میں وضو اور نماز, اسی میں غسل. اور بعض اوقات ایک سے زیادہ قیدی بھی ہوتے تھے ایک ہی کنویں. اتار دیا گیا اللہ اکیلے سے تمہیں شاگرد پریشان پھرتے رہے اور صحیح دراز سب کو پتہ ہی نہیں چلا کہاں گیا ہمارے استاد. پھر پتہ چلا حکومت سے اجازت مانگی تو ملاقات کے لیے ہمیں بھی موقع دیا جائے, مل گیا موقع. تو کنویں پر آ کر انہوں نے سلام کیا, پریشانی اور غم کا اظہار کیا کہ آپ ہمارا ان کا سلسلہ بند ہو گیا. تو انہوں نے فرمایا کہ پریشان مت ہو, اللہ پر بھروسہ کرو, تم اجازت طلب کر لو حکومت سے. اگر تمہیں اجازت مل جائے تو تم روزانہ آ جایا کرو, کنویں سے گرد بیٹھ جایا کرو, میں نیچے سے بولتا رہا کروں تم دیکھ لیا کرو. سنا کہ ایسے ہی ہوا, اجازت مل گئی, روزانہ وقت مقرر ہو گیا, سبق پڑھنے کے لیے استاد کے پاس آ جاتے, قید میں نیچے سے وہ استاد املا کراتا, ڈکٹ کراتا اور شاگرد اس کو لکھتے. 12 سال اس طریقے سے گزارے ہیں سمت الائمہ طرفی. اس 12 سال کے عرصے میں تقریباً 15 جلدیں 15 والیوم تیار ہوئی, آج ہی کتاب تیار ہوئی. باقی جو کتابیں بعد میں رہا ہونے کے بعد لکھی گئی.
اللہ
جب سے یہ المکتوب ہمارے ہاتھوں میں آئی ہے جس سے آج کوئی مفتی مستغنی نہیں ہے, ایک داستان ہے, طویل داستان ہے, ایک نہیں ہے, بے شمار واقعات ہیں. یہ بھوک کی داستان ہے, یہ سفروں اور مجاہدوں کی داستان ہے, یہ مظالم پر صبر کرنے کی داستان ہے. امام احمد بن حنبل پر کیسے کیسے مظالم آئے گئے, کیسے کیسے ان پر کوڑے برسائے گئے, ان کا آخر میں انگوٹھا کاٹ دیا گیا تھا, دونوں ہاتھوں کے انگوٹھے کاٹ دیے گئے تھے تاکہ فتوا نہ لکھ سکے. تو اور پھر یہ داستان بندی ہے سینٹرل ایشیا میں آخری دور میں, وہاں کے مسلمانوں پر, علماء پر, مدارس پر, دین مدرسوں پر کیا قیامت کی گئی ہے بھوسی تسلیف کے زمانے میں. ابھی سن 91-92 میں ہم ازبکستان گئے, جب یہ نیا نیا آزاد ہوا تھا ازبکستان, سوویت یونین کا خاتمہ ہوا, تو وہاں امام بخاری کے مزار پر بھی حاضر ہوئے.
ماشاء
ان کا وہ مدرسہ بھی دیکھا جہاں امام بخاری نے پڑھا تھا اور بعد میں جہاں دب دیتے تھے بخارا میں. سمرقند بھی حاضر ہوئے اور سمرقند کے قریب میں خرسند وہ مکان ہے جہاں ان کا مزار ہے, وہاں بھی حاضر ہوئی تاشکند وغیرہ. وہاں جو داستانیں ہم نے سنی, وہاں جو ہم پہنچے تو دیکھا وہاں حافظ بھی موجود ہیں, قاری بھی موجود ہیں, عربی بولنے والے بھی موجود ہیں اور حدیثیں سمجھنے والے بھی موجود ہیں, تھوڑے ہیں, اکا دکا ہیں مگر ہیں. ان سے پوچھتے بھائی تم کہاں سے آ گئے, تم یہاں کیسے, اتنی کمرے تو یہ داستانیں سن رکھی تھی, وہ سچی تھی کہ جس پر بھی یہ شبہ ہو گیا کہ یہ عالم دین ہے یا حافظ قرآن ہے, ان کو گرفتار کر کے بے شماروں کو تو سائبیریا کے بلتستانوں میں بھیج دیا تھا, وہیں وہ مر گئے, اور بے شمار لوگوں کو وہاں سمرقند کے قریب میں ایک خندق کھودی گئی تھی بہت گہری, اور ترکوں کے ذریعے سے وہاں اس کے کنارے پر سونا لا کر ڈالا گیا, مٹی ایک طرف ڈالی گئی تھی اور دوسری طرف سونا, اور جتنے علماء ان کو مل سکتے تھے پورے سوویت یونین کے علاقے میں وہاں سے گرفتار کر کر کے لائے گئے, اور زندہ علماء کو اس خندق کے اندر ڈالا گیا, اوپر سے سونا ڈال کر ان کو دفن کر دیا. تو اس طریقے سے روسیوں نے تو اپنے نزدیک تقریباً تمام علماء کا خاتمہ کر دیا تھا, اور تعلیم قرآن پر پابندی لگا دی, قرآن کی اشاعت نہیں ہو سکتی. ایک آدمی ملا وہاں ازبکستان میں, اس نے کہا کہ ایک دن میں نے اذان دے دی تھی تو 6 سال مجھے قید میں رہنا پڑا, یہ قیامت گزری تھی. تو میں نے کہا تم یہاں تم کیسے زندہ ہوئے, تم کہاں سے اب اتنے کچلے گئے, اس کے باوجود تم کیسے اب زندہ ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم نے تو چوری چپے حجروں میں قرآن پڑھا, حجروں میں تعلیم حاصل کی. کیا ہوتا تھا, دن بھر محنت مزدوری کرتے تھے. کمیونزم میں تو یہ ہوتا ہے کہ گھر پر اپنی مرضی سے پیشہ اختیار نہیں کر سکتا, حکومت نے کس کی جہاں ڈیوٹی لگا دی, کسی کی کھیت میں لگا دی, کسی کے کارخانے میں لگا دی, تو ڈیوٹیاں دے دیتے. رات کو حجرے میں خفیہ حجرے بنا رکھے تھے گھروں کے لیے, کسی نے تہخانے میں, کسی نے الماری کے پیچھے دروازہ کھول کے چھوڑا تھا حجرہ بنا رکھا, اور اس کے اندر رات کو کوئی دو لڑکے آ گئے, تین لڑکے آ گئے, ان کو پڑھاتے تھے. اسی طریقے سے وہ 72 سال انہوں نے گزارے, اور اس میں چنانچہ پرانی پرانی کتابیں, نئی کتاب تو آ نہیں سکتی, پرانی بوسیدہ کتابیں ان کے پاس ہے. اس طریقے سے الحمدللہ وہاں اسلام بچا, اور انہی قال اللہ و قال رسول والوں نے, ان پڑھنے پڑھانے والوں نے, انہی طالب علموں نے اور مدرسین نے اس دین کی اس طریقے سے حفاظت کی. آخری دور میں یہ دار العلوم دیوبند آیا, اور یہ ہمارے جن بزرگوں کے قربانیوں کا نتیجہ ہے, وہ بھی ایک طویل داستان ہے. بہت لمبے واقعات ہیں, بہت لمبی بات ہو جائے گی, اس بات میں اب ختم کروں گا. ایک واقعہ آپ کو سنا دیں, وہ ہمارے دادا کا واقعہ ہے. ہمارے دادا حضرت مولانا محمد یاسین صاحب رحمۃ اللہ, حضرت مولانا محمد یاسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو ہمارے دادا تھے, یہ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب خانی رحمۃ اللہ علیہ کے ہم سبق تھے, اور حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ پر بیعت تھے, اور دارالعلوم دیوبند کے ہم عمر تھے. جس سال دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی گئی اسی سال ان کی ولادت ہوئی. مولانا محمد یاسین، ان کے والدین آخر میں بہت ضعیف ہو گئے تھے اور والد جو تھے وہ دیوبند کی بستی کے معلم تھے، لیکن اب وہ نابینا ہو گئے تھے تو بہت ہی تنگدستی کا وقت تھا، تو وہ چاہتے تو اپنے نوجوان بیٹے کو محنت مزدوری پر لڑا کے پیسے کچھ کمانے کا انتظام کر لیتے، مگر انہوں نے یہ نہیں کیا تھا، لوگ جمن میں داخل کرایا، تعلیم حاصل کی، خود بےچارے فقر و فاقے سے بہت گزارتے رہے. تو دورہ حدیث کا جو آخری سال ہوتا ہے تعلیم کا، یہ پورے درس نظامی میں سب سے آخر میں حدیثیں پڑھائی جاتی ہیں، کیونکہ اس سے پہلے حدیثوں کو پوری طرح سمجھ نہیں سکتا، 15-16 سال اس کے لیے تیاری کرائی جاتی ہے، جب کہیں جا کر وہ حدیثوں کو صحیح معنی میں سمجھے گا جس سے کہ وہ رہنمائی حاصل کر کے ایک عالم دین بن سکتا. تو اس میں صرف حدیثوں کے درجے میں نہیں ہوتے بلکہ وہ ماری اس میں بیان ہوتے ہیں جو مطلوب ہے. تو دور حدیث میں کے سال میں تھے ہمارے دادا، اب نوجوان. اچھا اس زمانے میں صبح کا ناشتہ نہیں ہوتا تھا، صبح کا ناشتہ کا رواج نہیں تھا، 11:30 بجے کھانا کھایا جاتا تھا، شام کو اثر سے مغرب سے کچھ پہلے رات کا کھانا اور مزدور کا کھانا ہوتا تھا، غربت کا زمانہ تھا. تو اب بیچارے، اچھا دور حدیث کی جو لوگ جانتے ہیں معلوم ہے کہ فجر کی نماز کے بعد سے اس کی تعلیم شروع ہوتی ہے، قیادی شروع ہوتی ہے، رات کو 11 بجے تک تعلیم ہوتی رہتی ہے، بیچ میں بس وقفہ کھانے کا، نمازوں کا، بس اتنا وقفہ ہو جاتا ہے، باقی سب قال اللہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ پورا تمام سکہ اس میں پڑھائی جاتی ہیں اور 3 کتابیں اور 4 کتابیں اور پڑھائی جاتی ہیں، وہ سب ختم کرانی ہے. تو صبح سے گئے ہوئے تھے، آپ اندازہ کیجیے صبح کو جو ناشتہ نہ کرے اور 11-12 بجے اس کی چھٹی ہوئی ہے، محنت کر کے واپس آ رہا ہے، گرمی کا زمانہ ہے، جون کی گرمی ہے، کتنی بھوک ہوگی، نوجوانی کا زمانہ ہے، بھوکے آئے گھر سے، والدہ سے کہا کہ ہم نے جان کھانے دے دیے، ماں کی آنکھوں سے آنسو ٹپک گئے، بتا کہ بیٹا یہ سب تو گھر میں کچھ نہیں ہے جو میں تمہیں دے سکتا. البتہ ہماری تھوڑی سی زمین ہے بستی کے باہر، اس میں گندم تیار کری، تو تم کاٹ لاؤ تو میں کسان کو چھوڑ کے پیس کے آٹا بنا کے روٹی کرا دوں. اسی سب کی دوپہر میں جنگل گئے، ماں سے گندم کاٹ کر لائے، ماں نے چھانا پچوڑا کوٹا اور آٹا بنا کے روٹی کھلائی، اسی دیر میں زور کے بعد وقت ہو گیا تو وہاں بیٹھے بیٹھے ہوں گے. تو یہ اس طریقے سے بھی ہم تک پہنچا ہے کہ قربانیاں مانتا ہے اور قربانیوں کے بغیر ہم تک یہ نہیں پہنچا. مجھے آپ سے بس یہ کہنا ہے کہ داؤد جوہن بھی قسم خود کے عالم میں قائم ہوا تھا، بے سر و سامانی کے عالم میں قائم ہوا تھا، اس وقت قائم ہوا تھا جب ہندوستان پر انگریزی حکومت کا تسلط ہو چکا تھا، مسلمانوں کو اپنا دین بچانا ممکن نہیں رہا تھا، آسان نہیں رہا تھا، دین کے تحفظ کے لیے ایک ادارہ قائم ہوا. اب یہ مغربی دنیا میں الحمدللہ ہمارے مسلمان بھائی اس دارالعلوم کے لیے کوشش کر رہے ہیں، ابھی تک امریکہ میں کوئی معیاری دارالعلوم قائم نہیں ہو سکا، بعض الحمدللہ بعض ادارے ہیں کام کر رہے ہیں، لیکن مسلم کے راستے میں مشکلات اور بہت بڑی مشکل فنڈ کی ہے، روپے پیسوں کی ہے. ایک عجیب بات یہ کہ پاکستان نے تو اتنے بڑے بڑے مدرسے غریبوں نے بنا دیے، آپ دیکھتے اور وہاں کے لوگ غریب ہیں، آپ جیسے مالدار نہیں ہیں، لیکن انہوں نے اتنے بڑے بڑے ادارے بنا دیے. دارالعلوم کراچی الحمدللہ 72 ایکڑ میں ہے اور آپ جا کر دیکھیں تو وہ اس کو دیکھنے والے یہ کہتے ہیں کہ یہ پاکستان کی ساری یونیورسٹیوں کے سامنے سرکاری یونیورسٹی،
ماشاء اللہ
اتنی عمارتیں بنائی ہیں،
ماشاء
اتنا کام ہو رہا ہے. دارالعلوم کا خرچہ اس وقت ماہانہ خرچہ کنسٹرکشن کو نکال کر، کنسٹرکشن کا خرچہ اس کے علاوہ ہے، 50 لاکھ روپے ماہانہ کا خرچہ ہر سال، ہر مہینے، اور 50 روپے کا خرچہ، 50 لاکھ روپے کا خرچہ، اور عمارتوں کا خرچہ اس کے علاوہ ہے، وہ تقریباً کتنے اس کا بھی تو ایک لاکھ روپیہ مہانہ کا سمجھ لیجیے، ایک کروڑ روپیہ مہانہ کا خرچہ سمجھ لیجیے. اور یہ سب کون کر رہا ہے؟ پاکستان کا مسلمان کر رہا ہے، غریب لوگ کر رہے ہیں، پاکستان جیسا غریب ملک وہاں کے لوگ کر رہے ہیں. مگر مجھے افسوس ہوتا ہے کہ اتنے بڑے ملک میں اتنے ماشاء اللہ ہمارے مسلمان ہیں، پاکستان کے لوگوں کی طرح غریب بھی نہیں ہیں، مگر یہاں مدرسہ نہیں بن رہے گا. جو لوگ مدرسے بنا رہے ہیں ان کے راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ، اور بھی رکاوٹیں بہت ساری ہیں، ایک رکاوٹ یہ ہے کہ ان کا پاس پیسہ نہیں بن رہے. تو بھائی میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ قربانی کے بغیر کچھ نہیں. جو مدرسے قائم ہوئے ہیں ہندوستان میں، پاکستان میں، بنگلہ دیش میں، کتنے مدرسے قائم ہوئے ہیں، لوگوں نے گاڑی کمائی کے پیسے دیے، خون پسینے سے کما کر جو پیسے انہوں نے حاصل کیے تھے وہ پیسے انہوں نے اللہ کے راستے میں لگائے ہیں. اس لیے کہ اس واسطے لگائے ہیں کہ اس دنیا میں ہمیشہ رہنا نہیں ہے، جتنا پیسہ جمع کریں گے اس دنیا میں چھوڑ کر جانا ہے. روپیہ پیسہ وہی کام آئے گا آخرت میں جو یہاں کسی صحیح مسئلہ پر لگا ہوگا. تو میری درخواست ہے آپ حضرات سے کہ اس طرف توجہ فرمائیں. یہاں ہم اپنی نسلوں کے دین و ایمان کی حفاظت ہماری ذمہ داری ہے، اور دین و ایمان کی حفاظت کے لیے الحمدللہ یوں تو بہت سارے اور میدان ہیں، مثلا مسلم اسکول کھولے جائیں فلاں فلاں، میں کہتا ہوں وہ بہت ضروری ہے. لیکن مسلم اسکول وغیرہ بھی جبھی تو چلیں گے جب علماء تو رہنمائی کے لیے موجود ہوں. اب یہاں الحمدللہ پوری دنیا سے علماء آتے ہیں، کوئی مسجد میں امام ہے، کوئی خطیب ہے، کوئی اسلامک سینٹر میں ہے، لیکن ان کی مادری زبان انگریزی نہیں ہے، وہ پیدائشی طور پر امریکن نہیں ہے. اور یاد رکھیے کہ اپنی مادری زبان بولنے والا مسلم جو ہوتا ہے اسی کی بات زیادہ سنی جاتی ہے. قرآن کریم میں فرمایا تو ہمارا ارسلنا من رسول الا من لسان قوم، ہم نے جو رسول بھی بھیجا ہے کسی قوم میں اسی قوم کا ہم زبان بھیجا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عربوں میں بھیجا تو عربی بولنے والے.
تیار کردہ علمی کیسٹ گھر کیسٹ اور سی ڈی ملنے کا پتہ نوٹ فرما لیں. علمی کیسٹ گھر دکان نمبر 5 فاطمہ پلازا بالمقابل مدنی مسجد فڈل بی ایریا کراچی. فون نمبر 6370813